مورخہ تئیس شوال المکرم 1426 ہجری مطابق 25 نومبر سن 2005 عیسوی 29واں پارہ سورہ معارج شریف شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. یوم اذن نہیں ہے یہ, یوم اذن ہے یہ. ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. Thank you. إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
والذين في
والذين يصدقون بيوم الدين الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون
والذين هم بشهاداتهم قائمون
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل تبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ معاری شریف مکی ہے تبریز ٹرانسلیٹ کرو اس کے لیے سورہ معارج شریف مکی ہے اس میں دو رکوع 44 آیتیں 224 کلمے 224 ورڈز 929 حروف 929 لیٹرز ہیں اس کے لیے. یہ ہے سورہ معارج. معارج یہ جمع یعنی پلیورل ہے معراج کا, اس کی دو جمع آتی ہے, معارج بھی آتی ہے اور معاریج بھی آتی ہے, جس کے معنی ہوتا ہے سیڑھی. یہ آیت, یہ سورت مکی ہے اور ابتدائی دور ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کے بعد حساب و کتاب کے تعلق سے انہیں ڈرایا کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی, پھر تمہارا حساب لیا جائے گا, اس وقت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا, بڑے سے بڑا رشتہ, بیوی, ماں, بھائی, تمہارے گہرے دوست, یہ سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, کوئی تم سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اور وہ بڑا خوفناک عذاب کا دن ہوگا. تو کچھ بدماش قسم کے تھے, ان لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. اسی میں سے نقل کی گئی ہے کئی آیتیں شان نزول. ایک امام قرطبی, علامہ قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ حارث ابن نعمان فہری نام کا ایک شخص تھا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں, آقا ہوں, اس کے علی آقا ہے, یہ حضور کی حدیث پاک ہے. جب یہ حضور کا فرمان حارث ابن نعمان فہری نے کہا سنا, تو اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر کے بڑی تیزی کے ساتھ چلا اور مکے آیا, ابطح یا ابطح, اور کہا یا محمد امرتنا ان اللہ نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلناه منک وان نصلی خمسا فقبلناه منک وان نزکی اموالنا فقبلناه منک وان نصوم شهر رمضان شهر رمضان فی کل عام فقبلناه منک وان نحج فقبلناه منک ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا افهذا شيء منك من الله. اس نے آ کر کے حضور سے سوال کیا, اے محمد آپ نے ہم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, گواہی دو اللہ کے ایک ہونے پر ہم نے گواہی دے دی اور آپ کی رسالت کو ہم نے مان لیا. آپ نے ہم سے کہا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں, ہم نے اس کو قبول کر لیا. آپ نے ہم سے کہا کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کریں, ہم نے اس کو قبول کر لیا. آپ نے کہا رمضان کا روزہ رکھیں, ہم نے اس کو قبول کر لیا. آپ نے کہا حج کریں, ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا. تو معلوم کرتا بہذا, تو اس پر آپ راضی نہیں ہوئے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچیرے بھائی کو ہم سب پر فضیلت دے دی. یہ حارث ابن نعمان فہری نے آ کر کے حضور سے شکایت. پھر کہتا ہے افہادہ شیو من کا من اللہ, کیا یہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ سوال اس نے اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ الذی واللہ الذی لا الہ الا ہوا ما ہوا الا من اللہ فولل حارث وهو يقول اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر علينا حجاره من السماء ابيتنا بعذاب اليم. تو جب اتنا اس نے سنا تو حضور نے فرمایا تم اس کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ میری طرف سے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ الا یا واللہ الذی لا الہ الا قسم ہے اس اللہ, یعنی اس کے اعتراض اور انکار کو حضور نے قسم کے ذریعے امفسائز کر دیا, موقت کر دیا, اس کو قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ اللہ ہی کی طرف سے. یعنی جو میں نے کہا ہے کہ من کنت مولاہ فعلج مولا, اس حدیث کو یاد رکھیے گا, دماغ میں بڑی اہمیت کی حامل روایت ہے یہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, اللہ کے حکم پر کہا ہے میں نے. تو وہ بدبخت بڑے غصے میں ہنپناتا ہوا مڑا اور کہتا تھا اللہم ما کان اللہم ان کان ما یقول محمد نقن فامتر علینا حجارت من سمائی و اتنے بیضا من علیم. اے اللہ یہ جو محمد نے کہا ہے اگر یہ حق ہے تو میرے اوپر پتھروں کی بارش کر اور میرے اوپر دردناک عذاب تھا. یہ بدبختی ان لوگوں کی تھی. اب سنے نتیجہ اس کا, اب نتیجہ سنے. راوی کہتے ہیں فواللہ ما وصل الى ناقتي حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغي فخرج من دبري فقتلوا فنزلت سأل سائل بعدام باقي. وہ ابھی حضور کے پاس سے اپنی اونٹنی تک بھی نہیں پہنچا, دور کی بات چھوڑ دیجیے گھر جانے کی, اونٹ تک, اونٹ کو باندھ کر کے آیا تو حضور کے پاس اونٹنی تک نہیں پہنچا کہ اللہ کی طرف سے اتنا خوفناک پتھر آیا, اس کے سر میں دماغ میں لگا اور اس کی شرمگاہ پیچھے کی راستے سے نیچے نکل گیا اور ہلاک کر دیا اس کو. تب آیت کریمہ اتری سأل سائل بعذاب واقع للکافرین ليس لهم الا دافع المعارف. ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے, اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں. ایک روایت ہی بیان کی گئی ہے, دوسری روایت کہ نضر بن حارث بہت بڑا خبیث تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عذاب قیامت کے تعلق سے آیتیں سنی تو مزاحیہ طور پر استہزاءً آ کے کہنے لگا, مذاق کرتے ہوئے, وہ جو آپ قیامت کا ذکر کرتے ہیں کب آئے گی, ذرا اتروا کے دکھلائیے. تو تب یہ آیت کریمہ اتری کہ تم, ایک اور آگے روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں یا کہیں بھی جب بیٹھے ہوتے تو کفار و مشرکین آپ کے ارد گرد آ کر کے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے اور بڑی تیز نگاہوں سے حضور کو دیکھا کرتے, مذاق استہزاء کے طور پر, مذاق اڑانے کے طور پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے تو اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتے, یہ دیکھو یہ بول رہے ہیں, یہ ایسا کہہ رہے ہیں, اس کے جواب ملتے کہ تم جس قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو, بعذاب واقع, وہ عذاب واقع ہونے والا ہے اور جب وہ آئے گا نا, لیس لہ دافع, اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے, کوئی ٹالنے والا نہیں. اس عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عذاب جب پہنچے گا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے. من اللہ دل معارج, وہ بلندیوں والے مالک اللہ کی طرف سے ہوگا. وہ دل معارج, میں نے کہا نہیں معراج کی جمع ہے بلندیاں, بلندیوں والے رب کی طرف سے وہ عذاب آئے گا. یہاں علماء نے دو تشریح کی ہے, یا تو اس سے مراد جو عذاب دنیا میں ان کو دیا جانے والا تھا وہ مراد ہے, یا یہ کہ وہ عذاب جو قیامت میں آنے والا ہے وہ مراد ہے. علماء نے دونوں معنی مراد لیے ہیں, لیکن وہ عذاب جو دنیا میں دیا جانے والا تھا وہ اس وقت تک ان کے اوپر نہیں اترا جب تک حضور مکہ مکرمہ میں موجود رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم ان پر عذاب نہیں اتاریں گے. اور جب حضور ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب پھر ان کے اوپر وہ عذاب ایسا اترا کہ ان کی تکہ بوٹیاں کر دی گئی. یہ من اللہ ذی المعارج. اب بلندیوں کی تشریح قرآن نے خود دوسری آیت میں, بلندیوں سے مراد کیا ہے, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں, چڑھتے ہیں. ملائکہ اور سید الملائکہ,
اگر صرف ملائکہ چڑھیں اور سید الملائکہ نہ چڑھیں تو کرامت اور اعزاز کی کیفیت کا وہ اظہار نہیں ہو پائے گا جو ہونا چاہیے. نہ صرف فرشتے چڑھتے ہیں بلکہ سید الملائکہ حضرت جبریل بھی اس بارگاہ تک چاہتے ہیں. اور وہ ایسا دن ہے جس دن یہ عذاب آئے گا نا کہ مقدارہ 50,000 سنہ, وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار, جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. اس کی تشریح ذرا سا غور سے سنیں, کئی قول نقل کیا گیا اس میں. ایک قول یہ نقل کیا گیا جو یہاں فرمایا گیا 50,000 سنہ 50,000 سال, یہ عذاب قیامت کی کیفیت نہیں ہے بلکہ زمین سے لے کر کے آسمان عرش تک کی یہ مسافت بیان کی گئی ہے کہ 50,000 سال کی ہے. اور اس پر علامہ قرطبی نے کئی قول نقل کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ دیا ہے. کہتے ہیں کہ فی یوم کانا مقدار 50,000 سنہ من منتہا امره من اسفل الارضین الى منتہا امره من فوق السماوات 50,000 سنہ. زمین کی جو سرحدیں ہیں اس کی انتہا سے لے کر کے آسمان کی جو سب سے اونچا والا آسمان یعنی جو ساتواں آسمان ہے اس تک کی انتہا, ان دونوں کے بیچ کی مسافتیں طے کرنے میں 50,000 سال لگ سکتا ہے. جوڑ لیجیے اس سے, زمین سے لے کر کے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی, اور پھر آسمان جو تھکنس ہے وہ بھی 500 سال کی, 1,000 سال ہو گیا. اب جوڑتے چلے جائیے. پھر فرمایا گا اور قول نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ ہوا مدت عمر الدنیا من اول ما خلقت الى آخر ما بقی 50,000 سنہ. یہ سب تقریبی معنی ہے, یعنی ایگزیکٹ یہی فیگر مراد ہو یہ نہیں مراد ہے, صرف سمجھانے کے لیے. یہ دنیا کی عمر بتائی گئی کہ جس دن اللہ جل شانہ نے دنیا کو پیدا فرمایا اور جس دن دنیا تباہ ہوگی یہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے. ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے. اور فالمراد و ذکر و موقف کے حساب فما فی 50,000 سنہ من سن الدنیا. تیسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ محشر میں موقف جب حساب لیا جائے گا اس حساب کی کیفیت کی حساب کا پیریڈ کتنا لمبا ہوگا, اس حساب کے پیریڈ کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سالوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا عرصہ ہوگا. لا الہ الا اللہ, اندازہ لگا لیجیے حساب دینا ہے, تصور کریں تھوڑا سا حساب دینا ہے, لائن لگی ہوئی حساب لیا جا رہا ہے, 50,000 سال تک بندہ کھڑا ہو کر کے ویٹ کر رہا ہے. کوئی سامان لینے جائیے کسی دکان پر, اگر 10 منٹ کی 15 منٹ کی لائن ہوتی ہے, بینیفٹ ہماری ہے, فائدہ ہمارا ہے, ہمارے حق کی بات ہے, آدمی اکتا جاتا ہے, جھجھلاہٹ ہو جاتی, کبھی کبھی لڑائیاں ہو جاتی. وہاں بینیفٹ اور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ابھی تو حساب ہونا ہے, لرز رہا ہے بندے کا جوڑ جوڑ لرز رہا ہے, خدا جانے کیا ہو. حدیث اس سے پہلے اسے امام قرطبی نے نقل کی ہے, اس سے پہلے گزر چکے سورہ حاقہ شریف میں, کہ جب اس کا نام اعمال دیا جائے گا نیک ہے تو اس کے اوپر نام اعمال کی کاپی جو اس کی ہوگی کتاب, اس پر اوپر کالی سیاہی اندر نور جھلک رہا ہوگا, اور بدبخت کو جب دیا جائے گا کافر کو تو اوپر برائٹ اور نیچے سیاہی نیچے جو اوپر جو ہے وہ نیچے جو ہے اس کی وہ سفیدی جھلک رہی ہوگی, لیکن جب کھولے گا تو نیک کھول کے پڑھتا پڑھتا جائے گا تو لرز جائے گا. آخر میں بھی برف الٹنے کی بات نہیں آئی ہے, وہ کانپ رہا ہے, یہ نیک کی بات کر رہا ہوں, حدیث یاد ہونی چاہیے آپ کو. سارے گناہ پڑھ ڈالے اپنی, یہ بھی میں نے کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, سب پڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جب برف الٹنے کی بات آئی تو ہاتھ اس کا لرز رہا ہے, وجود لرز رہا ہے, جاننے میں تو جانا ہی. پھر حکم ہوگا کہ اب ورق الٹ, اور جو ہی ورق الٹا حسنات اس کے آئے, اللہ فرمائے گا ٹھہر جائے.
کہ تیرے گناہ ہیں؟ ہاں میرے مولا میرے گناہ ہیں.
اچھا چل میں نے اس کو معاف کر دیا.
اللہ
اللہ کیا 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 منظر ہوگا وہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے اس کو. میں نے معاف کر دیا, خوش ہو گیا. اور نہ صرف مارک معاف کر دیا بلکہ اس کا دوگنا تم کو دیا میں نے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
ورحم الرحمین. برخلاف اس کے وہ کافر و مشرق مرتد منافق اوپر دیکھے گا تو سب اس کی حسنات نیکیاں ہوں گی, بڑا خوش ہوگا کہ میں تو پاک ہو گیا. اور اس کے بعد حکم ہوگا ورق الٹنے سے پہلے سن کہ تیری نیکیاں ہیں نا برباد کی جا رہی ہیں, سب ضائع کی جا رہی ہیں, تیرے منہ پر مار جائیں گے. ورق الٹ. اب ورق الٹے گا تو سب گناہوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوگا. سب نے کبھی فرمائے گا کہ تیرے گناہ ہیں نا فرشتو. اللہ اور وہ آیت کریمہ کے تیور خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا. پکڑو اس کو, باندھو اس کو, پھینک دو اس کو لے کے جہنم. کیا تیور ہے قرآن کا دیکھ رہے. یہ تو حساب کا وہ موقف کا دن کھڑا ہے, بندہ انتظار کر رہا ہے کہ اب میری باری آئے گی. اللہ ہو گا میرا 50 سال 50,000 سال دنیا کے سالوں کا. ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے لیکن قربان جائیے اپنے آقا کی نوازشات پر. رؤوف الرحیم ہے نا قرآن, انہیں رؤوف الرحیم کیا. خدا کی قسم کبھی کبھی تو بڑے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جنہوں نے وہ زمانہ پایا, زیارت کی, فیضیاب ہوئے. لیکن ہماری بھی قسمت کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمیں ان کا امتی بنایا اور ان کے ریل پیروکاروں میں ہمیں رکھا ہے. ان کا جواب سنیں حضور کا کیا ہے. ابو سعید خدری کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فقلت ما طول هذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف عن المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاه المكتوبه يصليها في الدنيا. سید ابو سعید خدری کی روایت ہے, حضور نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی مقدارہ 50,000 سنہ, یا 50 سال کہا گیا ہے نا. اور سورہ حامیم سجدہ کی اسویں پارے میں اسی مفہوم کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے تو اس کی مقدار کم بیان فرمائی ہے. فرماتا ہے کہ تعرج الملائکہ تعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1,000 سنہ, کہ جس دن امور اللہ کی طرف عروج کریں گے اس کی مقدار 1,000 سال. اب حضور کا جو ہے دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق حضور نے خود فرما دی ہے. فرماتے ہیں جب حضرت صاحب اسے خدری نے سنا کہ 50,000 سال, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مات بن ہوا تھا, یہ تو بہت لمبا ہے, بڑا لمبا وقت ہے, بڑا لمبا پیریڈ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, انہ لیخفف عن المؤمن حتی یکون اخف عن صلاۃ المکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا. یہ تو مومن کے اوپر, یہ 50,000 سال مومن کے اوپر ایک نماز فرض جو دنیا میں وہ پڑھا کرتا تھا اس ایک نماز فرض ادا کرنے سے بھی ہلکا ہوگا. مومن کے صرف مومن کے لیے بس لا الہ الا اللہ, صرف مومن کے لیے بس. یہی دعا مانگیے کہ اللہ ایمان پر رکھ کر کے ایمان پر موت فرمائے. اس لیے کہ اگر یہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے, اگر یہ سلامت نہیں رہا گیا ابلیس مارا ایک سجدہ کے کرنے سے, ہزاروں سال اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. آئی بات. تو یہ حضور نے فیصلہ فرما دیا اور یہ اس کے اعتبار سے ہے جو جیسے پلسرات کے گزرنے کا احوال بیان فرمایا گیا ہے, کئی ہزار سال کی مسافت ہے وہ, تو کوئی تو ایسا گزر جائے گا جیسے پلنگ جھپکی, کوئی جیسے بجلی چمکی, کوئی جیسے تیز ہوا گزر گئی, کوئی تیز سوار کی طرح سے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو چلتے جلتے لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے گرتے گرتے پڑھتے پڑھتے تب جا کر گزر جائیں گے, لیکن گزریں گے وہ بھی. تو جس کا جتنا کامل عمل صالح اور عقیدہ خالص اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت سینے کے اندر ہے, اسی کے اعتبار سے اس کے لیے حشر کی آسانیاں اور حشر کی مشکلات ہیں. اللہم سهل لنا یوم الحشر والقرار والحساب والموقف بوجاہت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان جو ہے نضر بن حارث یا حارث سے حارث وغیرہ سے جو جن لوگوں نے حارث بن نعمان فینی وغیرہ یہ جو مشرکین ہیں ان سے کہہ دیے مصطفیٰ یاد کر لو وہ دن کتنا تلخ ہوگا جب 50,000 دنیا کے سال کے مقابل میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنا حساب دینا پڑے گا, یاد کر لو. فصبر صبرن جمیلا, تو تم اچھی طرح صبر کرو. مصطفیٰ آپ صبر سے کام لیں میرے محبوب. ان نا عقلوں کا حال یہ ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ میدان قیامت, قیامت کی عذاب, قیامت کی کیفیات, موت کے بعد کے واقعات کو یہ بہت دور جانتے ہیں. یہ اصل میں بعیدا, کبھی کبھی بعید کے معنی جو اس کا لغوی معنی ہوگا دور, کہ اسے دور جانتے ہیں, اور بعید کبھی کبھی معنی میں آتا ہے امپاسبلٹی کے, ناممکنات کے معنی میں, کہ اسے ناممکن جانتے, محال جانتے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اللہ فرماتا ہے اسے قریب دیکھ رہے ہیں, وہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں, یہ دور جانتا ہے ہم قریب دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے رب قریب ہی دنیا کا خالق, اس کے اعتبار سے دنیا کی حیثیت کیا کیا ہے, اس نے پیدا کیا, سیمنٹ دے گا دنیا ختم ہو جائے گی, یہ اگر کئی بلین سال کی بھی اگر ہو تو رب کریم کے حضور اس کی حیثیت کیا ہے, ایک نقطے سے بھی کم کی حیثیت نہیں ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم اس عذاب کو قریب دیکھ رہے ہیں. اب عذاب کی کیفیت کے آثار بیان کیے گئے, اب دیکھا قیامت کی کیفیت بیان کرایا قرآن نے, یہاں سے ذرا سا دماغ سنبھلے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن, جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی ہوئی چاندی, اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون. یہ دو کیفیت بیان فرمائی گئی, اس کا ذکر سورہ تکویر شریف کے اندر, سورہ تکویر, سورہ انفطار کے اندر اور سورہ زلزال شریف کے اندر بڑی کیفیات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت, اس آیت کی تفسیر اگر زندہ رہا عرض کروں گا, یقین کیجئے کہ اس کی تفسیر پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے چارگی کا عالم, جو سورہ عبس شریف کے اندر تھوڑا سا آخر حصے بیان فرمایا گیا, بے چارگی کی منزل جو حشر کے دن ہوگی, اللہ ناقابل بیان. ابھی اسی میں تھوڑا سا آ رہا ہے, پہاڑ کی کیفیت کیا ہو جائے گی, جیسے روئی دھنک دی جائے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں نا, وہ کیفیت ہے. اور آسمان کی کیفیت کیا ہو جائے گی, پگھلی ہوئی چاندی کا سیلاب آ جائے. پانی کا سیلاب تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے, اگر پگھلی ہوئی چاندی کا سیلاب آ جائے تو آدمی کون برداشت کر پائے گا اس کو. اللہ, ان سے کہہ دیجئے وہ کیفیت ہوگی کہ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہ, حمیم بہت مخلص سچے دوست کو کہتے ہیں, اسی لیے عربی بولا جاتا ہے صدیق حمیم, سب سے سچا دوست جو ہر مشکل میں کام آئے, ہر پریشانی میں کام آئے, اس کو صدیق حمیم بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ولا یسأل حمیم حمیما, کوئی سچا دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا, ایسا نہیں کہ پہچانتا نہیں ہے اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے. بھائی آدمی 25-30 سال پہلے ملا تھا اور 30 سال کے بعد پھر ملا تو تعارف نہیں, انٹروڈکشن نہیں, تو نہیں پہچانتا ہے, بیٹھے ہیں دونوں گل بغل چلے جا رہے ہیں صاحب, کوئی بات چیت نہیں. وہ تو جب سلسلہ کلام جاری ہوا اور 30 سال پہلے کی رودات سنانی شروع کرے گی, کتاب زندگی کے اوراق الٹنے لگے تو چوک کر کے کہتا ارے تو میرا دوست یار, تیرا چہرہ بدل گیا, ڈیل ڈول بدل گیا. ایسی بات نہیں ہے. یبصرو یبصرونہم, دیکھے گا پہچانے گا کہ میرا دوست ہے یہ, لیکن کچھ نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ کیفیت ہوگی. آگے بھی ذکر تھوڑا ہے اس کا. اس دن کا حال کیا ہوگا, یمد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تروی. تو مجرموں کی کیفیت بیان, یہاں مجرم سے مراد کافر ہے, مجرموں کی کیفیت بیان فرمائے گی کہ مجرم اس دن اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے لیے نجات پانے کے بدلے میں اپنے بیٹے کو دے دے, اپنی بیوی کو دے دے بدلے میں, اپنے بھائی کو بدلے میں دے دے, اپنے اس کنبے کو بدلے میں دے دے جہاں اس کی آمائش رہائش گاہ ہوا کرتی تھی, جہاں صبح و شام رہتا تھا وہ, جہاں آتا تھا اور سکون حاصل کیا کرتا تھا, تو پورا کنبہ بیوی بچے اس جرم کے بچنے کے عوض میں بدلے میں وہ دے کر کے اپنی جان کی بلو خلاصی کرنا چاہے گا, نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ کے حبیب کو صدقہ دعا. اور اتنا ہی نہیں, ومن فی الارض جميعا, زمین میں جو کچھ ہے سب دے کر کے اپنے جان کا چھٹکارا چاہے, نہیں ہو پائے گا. تو مہین جی کلا, کلا حرف توبیخ ہے, جھٹکنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے, ہرگز نہیں. بیوی کو دے دے اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے, بیٹے کو جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے, پورا کنبہ نثار کر دے, پوری زمین کی دولت آج وہ رشوت میں دے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے, اب اسے نجات دے دیں گے؟ کلا, ہرگز نہیں. اس لیے کہ ایمان ہی دراصل وہ بنیاد ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہوتا ہے. کیا کیجیے گا, حالات کے تقاضے ہیں, لوگ دین کے معاملے میں اس قدر بے رغبت ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی بہت ہی یعنی افسوسناک انداز میں سوچنا پڑتا ہے. جس دین کی حفاظت کے لیے اسلاف کبار نے اپنی روحوں کی پرواہ نہیں کی تھی, اس دین کو آج سیکنڈری درجہ دے دیا گیا ہے. اپنی ذاتی منفعت اور فائدے اور بینیفٹس کو پہلا درجہ دے دیا. یہ اختلاف, یہ فسادات, یہ ماحول کی انارکی, یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے, اگر حساس جذبات پیدا ہو جائیں مذہب کے تعلق سے تو آدمی کا پیر لرز جائے گا کہ یار ہم غلط کام کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مثال لے لیجیے جو سامنے ہے آپ کے, رمضان المبارک کے 30ویں روزے کی کیفیت. ایک روزہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور بھی رمضان شریف کا روزہ, نفلی ہوتا چلو بھائی ٹھیک ہے چھوڑ دیا بعد میں رکھ لیں گے, رمضان شریف کا روزہ اور اس کے اوپر پھر لنگڑی لولی دلیلیں, جبکہ ہر اعتبار سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ چاند کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا. ساری ویب سائٹیں چیخ رہی ہیں, شریعت چیخ رہی ہے کہ چاند کے اس وقت کے ماحول میں, تناظر میں چاند کے ثبوت کی شرعی کیفیت کیا ہے, چیخ رہی ہے شریعت سب ایک طرف. خدا جانے نیا شوشہ پھر آ رہا ہے سر پہ, چیخ رہا ہے ماحول اس وقت کی, بس وہی وقوف عرفہ, حج 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 حج. کوئی دلیل کسی کے پاس ہو کہیں, آپ لوگ سنیں اگر کوئی اس قسم کی ڈسکس کرے آپ سے کہ نہیں صاحب وہ تو حج ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اسے صرف یہ کہہ دیجیے کہ تم قرآن کی کوئی آیت یا کسی حدیث میں تم نے پڑھا ہو تو, اور اس سے بھی نیچے اتر کر کے چاروں ائمہ جو ہے ہماری فقہاء مجتہدین, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, کسی کا کوئی قول تم ہمیں لا کر کے دے دو بائی فیننس تو اچھا ہوگا, تاکہ کم از کم ہم بھی اس کو دیکھ کر کے سمجھیں سوچیں کہ یہ بات کہاں تک ہے.
اتنی موٹی سی بات ہے یہ، لاجیکل طریقے سے آپ خود دیکھ رہے ہیں. الفقہ الاسلامی و ادلتہ، فقہ کی کتاب ہے علامہ زہیلی کی، اور الفقہ المذاہب الاربعہ وغیرہ میں سب میں ذکر کیا گیا ہے. خود اس میں در مختار شرح تجوید الابصار کے اندر جو فقہ انفی کی بڑی معتمد کتاب ہے اس میں نقل فرمایا گیا ہے، اور خود اس میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول جب ہجرت فرما کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پہلی عید پڑھی گئی، پہلی ہجری میں پہلی عید پہلی بقرعید پڑھی گئی ہے، اور حج اس کے آٹھ سال کے بعد فرض ہوتا ہے. تو اگر اس حج کو اس کے لیے کنڈیشنل قرار دیا جائے یا موقوف قرار دیا جائے کہ ڈیپینڈیبل کر دیا جائے اس کے، کہ حج جب ہوگا تبھی جا کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ آٹھ سال تک صحابہ کرام نے آخر نماز کیسے پڑھی ہے ایک موٹا سا سوال ہے. کسی بھی بیوقوف کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے جس کا بہت ہی یعنی بہت موٹا دماغ ہو کہ بتاؤ یہ آٹھ سال اللہ کے رسول نے کیسے کیا. اور مسائل کی نزاکت خود بخاری کی حدیث پاک مسلم وغیرہ نقل فرمایا، ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے یعنی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو حضور نے ان کی قربانی کو رد کر دیا. دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، دن کا فرق تو بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، نماز سے پہلے قربانی کی ہے صحابی رسول ہے وہ بردہ ابن نیار بخاری کی حدیث پاک ہے، تو حضور نے ان کی قربانی کو رد کر دیا اور فرمایا جاؤ تم جا کے پھر سے قربانی کرو، تم نے اپنے محلے کے گوشت لوگوں کو گوشت کھلانے کے لیے یہ ذبیحہ کیا تھا، قربانی نہیں کی. تو دن وہی ہو، ٹائم وہی ہو، سب کچھ وہی ہو، نماز سے پہلے اگر قربانی اگر کوئی جانور ذبح کر دیا ہے تو حضور سے قبول نہ فرمایا قربانی کے اس میں، اور اگر ایک دن پہلے کر دیا جائے گا تو پھر کیا قربانی ہو سکتی ہے وہ. چلو ٹھیک ہے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عید الفطر باز کر قربانی تو سب کے نزدیک باجی ہے، چاروں ہی مکن نزدیک قربانی باجی ہے. نماز عید کے تعلق سے تو اختلاف ہے لیکن قربانی کے تعلق سے اختلاف نہیں، سب کے نزدیک باجی ہے. اور پھر تیسری بڑی دلیل آپ لے لیجیے قرآن سے لے لیجیے، قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دیکھ رہے ہیں پہلے کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ ہے، اس کے بعد کیا ہے وَانْحَرْ. ایسا نہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اپنے لیے اپنے رب کے لیے پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. تو پہلے نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد قربانی کی جائے گی، پہلے قربانی کی جائے گی بعد میں نماز پڑھی جائے گی قربانی کا، یہ تو قرآن کا حکم ہے. اتنے سارے دلائل ہونے کے باوجود بس وہی صاحب کتے کی دم ٹیڑی ہے تو ٹیڑی ہے، وہ ٹیڑی تو ٹیڑی ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں. تو یہ دین کی کیفیت اصل میں بڑی مضبحی ہوگی، بہت مضبحی ہوگی. کوئی شخصیت ایسی جلوہ گر ہوگی انشاءاللہ جو پورے دنیا کے اس ماحول کو انشاءاللہ بدلے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی تباہی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں برداشت کر سکتا. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. یہ تین کیفیتیں ایک ساتھ بیان، یہ اتنی کیفیتیں ایک ساتھ بیان فرمائی گئی، یہ کیفیت جہنم ہے. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے. شوا، شویون کہتے ہیں دراصل جسم کا وہ حصہ کہ جس کو اگر کاٹ دیا جائے تو جسم باقی نہ رہ جائے، یعنی سر، اس کو شبہ بولتے ہیں، ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جسم کے سارے یعنی پیر کے ناخن سے لے کر کے سر تک کے سارے اعضا کو شبہ بولتے ہیں. اور لوا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں کہ جس کے شعلے بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اور نزاعتوں کے معنی ہوتے ہیں نزع النزاعت یہ مبالغہ ہے، بڑی ہی سختی اور بے دردی کے ساتھ کھینچ لینے والی، یعنی کوئی رعایت رو رعایت نہیں. نزاع مبالغت سے کہا ہے، نزاعت للشبا، بڑی بے دردی کے ساتھ وہ کھا لے اتھیڑ لی اتار لے گی. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے نا کہ جب یوم نغجت جلود کلما بدلناہم جلودا، جب جہنم کی آگ ان کے پورے بدن کی کھال کو جلا دے گی، تو پورے بدن کی کھال جل گئی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم بدلناہم جلودا، ہم نے دوسری کھال اس پر چڑھا دی. پھر یہ عذاب کیفیت بیان ہوئی، عذاب کی کیفیت، کھال جلتی گئی ختم ہو گئی، ابھی ختم نہیں ہوئی دوباری پھر کھال آ گئی، پھر اس پر عذاب ہوئی، پھر کھانے جلی، پھر اسی پر عذاب، پھر کھانے جلی، پھر عذاب، یہ مسلسل ہے اور ختم ہونے والی نہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے. تو یہ ہے جہنم کی آگ کی کیفیت بیان فرمائی جا رہی ہے. جہنم جو ہے حشر کے میدان میں منافقوں کو بلائے گی، ذکر کیا گیا ہے اس میں جہنم بلائے گی، وہ دعا وہاں تقول الیا یا مشرق، الیا یا کافر، ایسے نام لے کر کے، اے فلاں مشرق آ میرے پاس آ، اے فلاں کافر آ میرے پاس آ. حضرت ابن عباس کی روایت، وقال ابن عباس تدعو الکافرین والمنافقین باسمائهم بلسان فصیح، الیا یا کافر الیا یا منافق، کہ بڑی فصیح زبان میں جہنم بات کر رہا ہوگا اس وقت، اور کہے گا اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ. جائے گا کہاں بچ کر کے؟ وہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے؟ حشر کے میدان میں جائے گا کہاں؟ چاہو نہ چاہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، حضور کی دعوت نہیں سنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن بھاگ نہیں سکیں گے. وجمع فاوعى، اور جوڑ کر سینت کر رکھا، سینت رکھا، یہ بریلی کی بولی بولتے ہیں. سینتنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. سینتنا کسی چیز کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھنا، اس کو سینتنا بولتے ہیں. ہمارے یہاں بستی میں بولی جاتی ہے، بریلی کی بولی، سینت سینت کے رکھا. ہاں، تو یہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، کیا دیں گے؟ خود تو نہیں کھاتے. یاد رکھیں مسئلے کی نوعیت، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمائی حاصل کر کے جو خرچ کرتا ہے وہ اس کے خاندان پر صدقہ ہے، اس کا اس کو ثواب دیا جائے گا. اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اس کا صدقہ ہے. اسلام کا نظام حکمت، اس بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے، اس پر تو باقاعدہ ڈسکس ہو سکتی ہے. اسلام کا نظام حکمت، اسلام نے پوری زندگی کو عبادات سے ایسا مربوط کر دیا ہے کہ کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں. سوئیں گے تو خدا کی قسم عبادت ہوئے گی، سونا بھی عبادت بن جائے گا، ایسا مربوط کر دیا ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، بس خود بھی نہیں کھاتا ہے، اولاد کو نہیں بھی کھلاتا ہے. تو اب بتائیے، یہ تھے بعض مشرکین کی کیفیت. خاص طور سے ولید ابن مغیرہ اس سلسلے میں سورہ مدثر شریف میں اس کا ذکر آئے گا. ولید ابن مغیرہ کا حال یہ کہ بڑی ہیوج فیملی رکھتا تھا، لیکن اتنا بڑا کنجوس اور بخیل تھا کہ نہ خود کھاتا تھا نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا. ان الانسان خلق حلوا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا
الا المصلین. یہ تین کیفیتیں بیان فرمائی گئی ہیں ان جہنمیوں کی
جو جہنم میں جانے کے اسباب بیان کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بیان فرمائے گی, سورہ حاقہ میں کچھ بیان فرمائے گی ہے, اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر شریف کے اندر کچھ بیان فرمائے گی. یہ تین کیفیتیں مواد بلا فرمائیے. بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص, نمبر ایک. حلور کہتے ہیں بہت ہی زیادہ حرص اس کے اندر, لالچ. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا. اور واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا. جب کچھ ملے تو ایک پیسہ کسی کو نہ دے, بس سائیں سائیں کے رکھے. اور حرص کا حال یہ ہے کہ جو کچھ ملے حلال و حرام سب رکھ لے, سب رکھ لے. ویسے حلور کی جو تفسیر کی گئی ہے, بیان فرمایا ہے, الحریص على ما لا يحل. حریص وہ لالچی, حلو وہ لالچی ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ کرے, صرف دولت 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 کچھ بھی آؤ سمیٹتے چلے جاؤ, اس کو حلور کہتے ہیں عربی. تو ان کی صورت حال یہ, یہ کچھ بھی آئے حلور. یہ اہل مکہ ان کا مزاج یہی. یہ تین بری کیفیتیں بیان فرمائی گئی ہیں آدمی. جب کوئی نیکی پہنچے, طریقہ یہ ہے کہ آدمی, اسلام کا نظام مواقعات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, خود بھی کھائیے, ان کے حقوق بھی ادا کیجیے. بعض ہمارے اسلاف کی کیفیت یہ, سبحان اللہ, آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں پتہ چلے, بعض بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رات میں اٹھتے تھے اور جو غریب یتیم فقیر مساکین ہوتے, جن کے یہاں کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا, غربت و افلاس کے مارے ہوتے, تو وہ راتوں کو گزرتے وقت گھروں کی کہ اس میں سین میں کپڑے کی پوٹلی بنا بنا کر کے پھینکتے چلے جاتے تھے, تاکہ گھر والوں کو پتا نہ چلے پھینکا کس نے, اور پتا نہیں چلتا تھا. چنانچہ ایک عارف باللہ کے ذکر تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو ایک عورت بہت کس کے رونے لگی, غریب تھی بیچاری. کسی نے اس کی بچی نے پوچھا, امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہنے لگی, بیٹا انہیں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا تھا, آج وہ اٹھ گئے ہیں, اب لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو روزی برستی تھی وہ بند ہو گئی. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا, مگر اس میں نفس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. حساب دے اور دینے کے بعد گلی میں کھڑا ہو کر کے بیان کرے, اس کا تعلق قرآن نے سورہ بقرہ شریف کے اندر سختی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کچھ خرچ بھی کرے تو اس کو ایسا چھپائے کہ کسی کو اس کی بھنک نہ مل سکے, تو اس کا ثواب انشاءاللہ بہت ملے گا. لیکن اگر اس نے کہنا شروع کر دیا, صاحب اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, تو ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ تین برائیاں بیان فرمائی گئی ہیں, یہ تین برائیاں ان کی ضمیر کا حصہ بن چکی تھیں اہل مکہ کے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں ان کے لیے جہنم. وہ نہیں کہے گی الیہ یا منافق, الیہ یا مشرک, بلکہ نماز خود اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل المحروم, اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے, اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے. دو طریقے, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مشکلات کا ذکر کسی سے نہیں کرتے, وہ لوگ بڑی عزت کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورتیں کسی سے کہہ دیتے ہیں. دونوں کے حقوق مسلمانوں کے مال میں بیان فرمائے گئے. تو جو کہہ دیتے ہیں وہ رخصت پر عمل کرتے ہیں, اور جو نہیں کہتے ہیں جھیل جاتے ہیں وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں, اور عزیمت کا درجہ رخصت سے بہت زیادہ عظیم ہے. عزیمت
جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر سر دے دیا مگر فسق کے ہاتھ میں بیعت کرنا منظور نہیں کیا. یہ ان کی عزیمت تھی, اور عزیمت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ عزیمت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے, اور اگر صاحب عزیمت ہے اور رخصت پر عمل کر لیا اس نے تو درجہ گھٹا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا آج کے دور میں رخصت پر عمل زیادہ ہے, عزیمت پر عمل بہت کم رہ گیا ہے. وہ اس شرعی فیصلہ یہی ہے کہ آپ کے لیے اختیار دیا گیا, آپ چاہے عزیمت پر عمل کریں چاہے رخصت پر عمل کریں, لیکن عزیمت بہرحال رخصت سے بڑی بلند ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا اسٹیٹس بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ عظیمت کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں سے مسائرین و محرومین کا حق مقرر فرما دیا ہے, مگر کچھ تو وہ ہیں جو مانگ لیا کرتے ہیں, مگر کچھ وہ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اپنی بھوک پیاس اپنے فاقے کی کیفیت کو چھپائے رہتے ہیں لیکن کسی سے کہتے ہیں, وہ صاحب عظیمت ہوتے ہیں. ان کی مدد کرنا, ان کی تلاش کرنا, ان کو ڈھونڈنا اور ان کے تعلق سے حالات کا جائزہ لے کر کے اسی طرح سے ان کی مدد کی جائے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کو یہ نہ پتا چل سکے کہ کسی فلاں نے میری مدد کی, جس طرح سے وہ چھپے ہوئے ہیں اور ان نون ہے اس طرح سے آپ بھی ان کی مدد کریں تاکہ آپ بھی ان نون رہ سکیں. جاننے والا تو اللہ ہے نا, وہ تو جانتا ہے جس کے یہاں سب کچھ مل رہا ہے. والذین یصدقون بالدین, اور جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں, اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, بے شک ان کے رب کا عذاب ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. آیت کریمہ دیکھیں, ان عذاب ربہم غیر مامون, اللہ کا عذاب یہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے کہ بندہ اس سے ڈر ہو جائے, اور اسی کی کمی ہو گئی پوری امت میں, اسی کی کمی سب سے زیادہ ہے. بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا, بقیہ سب سے ڈرنے لگا ہے. یہ سنیں واقعہ, صحابہ کرام مصر یا عراق کی فتح ہوئی, ایک جنگل میں گئے, اس جنگل میں درندے بہت تھے, بہت درندے تھے. سپاہیوں نے امیر العساکر جو تھے ان سے کہا کہ حضور یہاں قیام نہ فرمائے, اس لیے کہ سنا ہے کہ جنگل میں درندے بہت ہیں. آپ نے فرمایا اچھا, تشریف لے گئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے امیر العساکر نے کہا, اے درندو, کیا دور تھا خدا کی قسم, کیا دور تھا یار, صرف تصور کیجئے تو لذت ملتی ہے. جو لوگ اس کیفیت سے گزرے ہیں ان کی لذتیں ہم بیان کریں گے, آنکھ بند کر کے خالی سوچئے اور تاریخی واقعات میں اس کو پڑھتے جائیے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کر کے ایک ٹیلے پر کہتے ہیں, اے درندو, ہم اسلامی مجاہدین ہیں, ہمیں اس جنگل میں قیام کرنا ہے, جگہ ملنی چاہیے. اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر درندہ اپنے بچے کو پیچھے دبکائے ہوئے پیچھے لیے ہوئے اور جنگل سے تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا, اور مجاہدین نے قیام فرمایا ہوا. یہ ان کی خوف کا حال تھا کہ جب وہ اللہ سے خوف زدہ تھے تو ہر چیز ان سے ڈرتی تھی. آج ہماری صورتحال کیا ہو گئی, سوچیں, آدمی ہر برائی کرتا ہے, سامنے والے سے ڈرتا ہے, لیکن اللہ سے اس کا کوئی خوف نہیں. حالانکہ تنہائی ہو یا مجمع ہو کہیں بھی ہو, اللہ سے زیادہ صبح دوبار کے حدیث پاک آپ نے سنے, جو جمعہ میں نے بیان کی تھی, یاد ہے آپ کو. جیسے آپ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس قول کے مصداق کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھ کو جب معلوم تھا تو نے اس برے عمل سے لوگوں کو روکا کیوں نہیں, تو کیا کہے گا, یا اللہ مجھے ڈر تھا لوگوں کا. تو رب کریم فرمائے گا, زیادہ ڈرنے کا حقدار میں تھا کہ لوگ تھے. کیا جواب ہوگا اس وقت حشر میں, کیا جواب ہوگا اس وقت,
یہ کیفیت ہو چکی ہے. ان عذاب رب غیر معمول, رب کریم کا عذاب یہ نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے. والذین فروج محافظون, اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں, تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. کیا مطلب؟ صرف اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل اپنی بیوی سے کر سکتا ہے, اپنی بیوی سے کر سکتا ہے یا اپنی بادی سے کر سکتا ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ اجازت نہیں دی گئی کبھی بھی. اب اس کو کیا کیجئے گا, حالات خراب ہو چکے باقی کہ اسلامی اصولوں کے حوالے سے پوری دنیا کا جو ماحول کا جائزہ لیا جائے تو روح لرزنے لگتی ہمارے خوف کی. جتنی برائیاں تھیں ان کو اب معاشرے کا حصہ بنا دیا گیا ہے, سماج کا حصہ بنا دیا گیا ہے. کیا انگلش کا ورڈ ہے انٹرٹینمنٹ, کیا بولتے ہیں, سماج کا حصہ بنا دیا گیا ہے ہر برائی. اگر ہمارے اسلاف اٹھ کے اپنی قبروں سے چلی آئیں تو یقین کیجئے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں اس غلاظت اور بدبو کو جو اس وقت سماج میں پائی جا رہی ہے پوری دنیا میں. نہ کوئی اسلامی ملک رہ گیا ہے, اور غیر اسلامی ملک کی بات چھوڑ دیجیے, ہر جگہ کی صورتحال یہی ہے. اللہ کے نیک بندے اب بھی زمین پر ہیں, بہت ہیں حدیث پاک اس سلسلے میں کہ یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں مگر چھپے ہوئی ہے, ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کوئی جانے گا بھی نہیں. اللہ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, اولئک فی جنات مکرمون, یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا. اتنی کیفیات ان نیک مسلمانوں کے بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہوں گے. یہی لوگ عزت والے ہیں, بس مکرم ہیں. مکرم کہتے ہیں تعظیم شدہ, جس کی عزت کی گئی ہو. اس پہلو کو بھی سوچیں, اولئک فی جنات مکرمون, یہی وہ لوگ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہے, ان کی عظمت ان کی تعظیم ہے. کون تعظیم کرے گا, کون اعزاز دے گا, بندہ بندے کو اعزاز دے گا, رب کریم اعزاز دے گا, رب کریم انہیں دولہا بنائے گا. یہاں تک کیفیت تھی اس سال سائل بعذاب واقع کی, کہ قیامت جب ہوگی قیامت کے بعد کے حالات یہاں تک بیان فرمائے گئے ہیں. اس ایک سوال کے جواب پر اتنی تفصیلی گفتگو قرآن نے کی ہے. اب پیرا ہے, بیان بدل گیا یہاں سے. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِضِينَ, تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ. آیت میں کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم, کلا, کیا ان میں ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کفار و مشرکین کا ایک نظریہ تھا کہ محمد کہتے ہیں کہ ان کے پیروکار جنت میں جائیں گے, تو یہ قلاش لوگ جن کے بدنوں سے معاذ اللہ دخل کفر نباشد, جن کے بدنوں سے بدبو پھوٹتی ہے, جن کے کپڑے پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے, یہ جنت میں جائیں گے. اگر یہ جنت میں جائیں گے تو ان سے پہلے تو ہم سے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے, اس لیے کہ ہم تو بہرحال رئیس ہیں, امیر ہیں, قوم کے قائد ہیں, محترم ہیں, عزت والے ہیں. قرآن نے اس کو بتا دیا. آیا تم کلو مریم منو میت خالا جانا تو نہیں, کل یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں یہ چلے جائیں گے, ہرگز نہیں جا سکتے. ان سے کہیے انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان کو جن چیز سے پیدا کیا ہے وہ جانتے ہو کون سی چیز ہے, ایک قطرہ پانی کی حقیقت ہے ان کی کیفیت، بس اس سے علاوہ کچھ نہیں. بات سماجی ویلو کی نہیں ہوتی ہے، سماجی اسٹیٹس کی نہیں ہوتی ہے کہ سوسائٹیکل اسٹیٹس کا کتنا ہائی ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے ساتھ ساتھ تقوی، تدجن، پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ کفار و مشرکین حضور کی بارگاہ میں آ کر کے صفحے باندھ لیتے تھے، تیز نگاہ سے دیکھتے تھے، جب حضور کوئی بات کرتے تو مذاق اڑاتے تھے. اسی میں سے ایک مذاق یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پیروکار جنت میں جائیں گے، ذرا دیکھو تو. ذرا دیکھو تو، اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے نا، یہ منہ مسور کی دال، وہ کہتے تھے یہ منہ مسور کی دال، ارے نہیں، یہی جنت میں جائیں گے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ونحن مسبوقين. ہائے ہائے، جملہ دیکھ رہے ہیں. رب کریم قسم یاد فرما رہا، قسم بھی کس کی؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں، پوربوں اور پچھموں یعنی مغربوں کا پروردگار مالک ہے، کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا ہے. ان کی بکواس ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے، جنت تو میرے غلاموں کی میراث ہے، بلال حبشی کی میراث ہے، ہمارے بن یاسر، یہ غربائے مدینہ، غربائے امت ہی، غربائے صحابہ ہی، ہمارے بن یاسر، بلال حبیب، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری جیسے لوگ، جنت ان کی میراث ہے. یہ تم تراقی کا جذبہ لے کر کے آئے ہوئے بول رہے کہ جنت ہم جائیں گے، قسم ہے رب المشارق والمغارب کی، یہ قسم اللہ خود یاد فرما رہا، لا الہ الا اللہ. اب تیور پھر بدلا، فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. میں نے کہا نا کہ ذرا سا اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو اتنی لذت ہے جس کی، بڑی لذت اس کے اندر ہے. دیکھیں ایک دم تیور بدل گیا ہے، اور بڑا جلال آمیز تیور ہے یہ. فذرہم، چھوڑ دو ان لوگوں کو، بکواس کر رہے ہیں، یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کی بیہودگیوں میں پڑے رہے اور کھیلتے رہے. کب تک؟ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، وہ قیامت کا دن. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامر فسوف یعلمون. آج نہیں، قیامت کے دن تو پتہ چلے گا، تو اس وقت تمنا کریں گے، اے کاش ہم مسلمان ہو گئے ہو. تو مصطفیٰ چھوڑ دو ان کو. یہ خطاب اگرچہ کفار و مشرکین کے لیے ہے، لیکن ہر گمراہ کے لیے ہے، اور ہر اس بے راہ رو کے لیے ہے جو اپنے حقیقی سیدھے دعوت الی الحق کے راستے کو چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے سے برگشتہ ہو گیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، دونوں کے لیے حکم کی. خطاب خاص ہے کافروں کے لیے. یوم یخرجون من الاجداث کانہم صراعا کانہم الی نصب یوفضون. اب یہ کیفیت کفار مشرکین کی بیان فرمائے گی. اجداث جدثن کی جمع ہے، معنی قبر. جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لبک رہے ہیں، انداز خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ، ان کی کیفیت آنکھیں نیچی کیے ہوئے، ان پر ذلت سوار ہے. یہ کفار و مشرکین اپنے قبروں سے نکل کر کے جہنم کی طرف جو بھاگیں گے، وہ جیسے کوئی دوڑا رہا ہو ان کو. تو کیفیت بیان فرمایا قرآن نے کہ کیفیت اس کی ہے کہ جیسے اپنے کفار، اپنے بتوں کی عبادت کے لیے جیسے یہ بیتابی کے ساتھ دوڑ کر کے جایا کرتے تھے، آج بیتابی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑ کر کے جائیں گے. اسی کو سورہ زمر میں کہا گیا نا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، ہاکے جائیں، فرشتے مار مار کر کے بھگائیں گے چل اس طرح،
اور جب چل رہے ہوں گے خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ،
یہ کیفیت قرآن بیان فرما رہا ہے،
آنکھیں جرم کے باعث جھکی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہے،
یہ کیفیت ہوگی. اللہ بچائے اپنے حبیب صدقے مسلمانوں کو. آخری فیصلہ قرآن نے کہہ دیا، اس سال آسال ان کا پورا جواب اب مکمل ہو رہا ہے،
ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون.
جاننے میں جانے والے کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا اور تم اسی کا انکار کرتے تھے نا، آج تو تصدیق کرو. اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم علی و اصحاب بارک وسلم
صلاة و سلام علی
سیدی یا رسول اللہ رب کریم. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ فقیر سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور جو بیان فرمایا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن پاک کو ہمارے لیے شافع شفیع اور مشفع بنا دے مالک و مولا، اور ہر منزل پر قرآن پاک کی ہدایت رہنمائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر منزل پر ہمارے لیے اسے معنی اور دافع بنا دے مالک و مولا. جن امور پر آج بحث کی گئی ہے اللہ، ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا ذکر تم نے کیا ہے مالک مولا کی، وہ جنت میں مکرمین لوگ ہیں. الہ العالمین ہمیں اس کے زمرے میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.